بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 695، سورہ انعام آیت نمبر 1، 2، 3.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله تمام تعریف کا مستحق وہ اللہ ہے. الذي خلق السماوات جس نے آسمانوں کو بنایا. والأرض اور زمین کو. وجعل الظلمات اور اندھیرے پیدا کیے. اسی نے اندھیروں کو پیدا کیا. والنور اور اجالے کو بھی پیدا کیا. ثم الذين كفروا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بربهم يعدلون اپنے پروردگار کے ساتھ اوروں کو بھی برابر قرار دیتے ہیں. کفر کرنے والے لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو بھی برابر قرار دیتے ہیں. کیا ظلم ہے یہ؟ جب ایک اللہ نے کیا ہے تو اس کو معبود بنانا چھوڑ کر دوسروں کو اس کے برابر کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اس بنیاد پر خالق مالک اکیلا وہی ہوا تو وہی اکیلا عبادت کے قابل ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا کیا مانا؟ یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی دیوتا، یہ بھی دیوی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں دوسروں کو آپ اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں؟ کہ اللہ کے برابر وہ کام کر رہے ہیں؟ یہ ہے سوال. جب پیدا کرنے والا وہ طے ہے تو اسی کی عبادت آپ کریں، دوسروں کو کیوں شریک کر رہے ہیں؟ جب یہ حقیقت ہے تو وہی تعریف کے قابل بھی ہے. جو کوئی نہیں کر سکتا وہ اس نے کیا. مالک اور پیدا کرنے والا وہی ہے تو عبادت کے بھی قابل وہی، تعریف کے بھی قابل وہی. کوئی تعریف کرے نہ کرے اللہ ہی تعریف کے قابل ہے. انسانوں کے تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان اور عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کرتا. یہ تو انسان کی بھلائی ہے کہ اس تعریف سے اس کو اجر ملے گا، وہ اللہ کے ہاں باعزت ہوگا. لیکن اس کی تعریف نہ کرنے سے حق تعالی کے درجے اور عظمت میں کوئی رتی برابر کا بھی نہ تنقیص ہوگی نہ اضافہ ہوگا. تنقید بنے کمی. انسان سب کے سب مل کر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر اتر جائیں اور ناشکری کرنے پر آ جائیں تو اللہ کی عظمت اور بڑائی میں رتی درجے کے برابر بھی اللہ کی شان گھٹتی اور چھوٹی نہیں ہوا کرتی. اور سارے کے سارے مل کر دنیا کے انسان اللہ کی تعریف میں رتب اللسان ہو جائیں، سب اللہ کی تعریف کرنے لگیں، اللہ کی عظمت میں رتی برابر کا اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس عظمت کے بلند معیار پر حق تعالی موجود ہے کہ آپ کی تعریف کرنے سے پھر کسی اضافے اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کی برائی بیان کرنے سے اللہ کی عظمت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. تو جب یہ حقیقت ہے تو تعریف کے قابل ہوا. یہ حقیقت ہے تو وہی معبود برحق ہے، اکیلا عبادت کے قابل ہے، یہ بھی برحق ہے. یہ ہے تعالیٰ کا سوال. اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یہ آیتیں ہمارے چل رہی ہیں، سورہ انعام کی آیتیں ہیں یہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور زمین جمع اور واحد. آسمانوں مطلب یہ کہ جمع ہوا، سماوات جمع کا لفظ استعمال ہوا، ارض، ارض کے معنی زمین، یہ مفرد ہے، یہ واحد ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ جبکہ سات آسمان ہے تو سماوات ٹھیک ہے، زمین بھی تو سات ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ زمین بھی سات ہے، لیکن یہاں کیا وجہ ہے کہ صاحب ایک جمع کا لفظ تو آسمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو جیسا کہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان اپنی صفات میں باہم ایک دوسرے سے امتیاز رکھتے ہیں، الگ الگ ہیں، یہ آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہو بہو یہی آسمان نہیں ہے، اوپر دوسرا آسمان، اس میں اس کی صفات میں اس کی کیفیات میں فرق ہے، کچھ امتیازی الگ الگ وہ ہے شکلیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی آسمان اوپر بالکل ہو بہو ہو، یہی ہو، اس میں فرق ہے، اس میں امتیاز اور علیحدگی ہے، لیکن زمین ساتوں زمینیں ایک ہی مثل ہیں، ایک ہی طرح کی، اس لیے حق تعالی اس فرق کو واضح کرنے کے لیے سماوات جمع کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں اور زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس فرق کو واضح کرنے کا، ورنہ ہے اپنی جگہ پر، دوسری جگہ موجود ہے، سات آسمان ہیں اور سات زمینیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ظلمات اور نور، یہ بھی جمع اور واحد ہے، وجعل الظلمات والنور، ظلمتوں کو پیدا کیا، جمع ہے، والنور اور واحد، نور کے معنی اجالا، روشنی، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے، یہ بتانا ہے مقصود کہ ظلمتیں بہت ہیں، ظلمت سے مراد کیا ہے؟ غیر صحیح راستہ، دین سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں سب ظلمتیں، دین حق کو چھوڑ کر جتنی عزم اور جتنی ملت چیزیں مذہب کے نام سے ہیں سب باطل، سب ظلمتیں، سب تاریکیاں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو تاریکیاں بہت ہیں اور نور صرف ایک ہے، وہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے دین حق، وہ ہے اسلام، وہ اکیلا ہے۔ تو باطل راستے، غلط چیزیں، غلط لوگوں کی رہبری کرنے والی چیزیں، وہ بے انتہا ہیں، بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں، اور صحیح راستے پر لانے والی چیز اور صحیح راستہ وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے دین حق، وہ ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ دیکھیے ظلمتوں کو اللہ نے پہلے استعمال فرمایا ہے اور نور کا لفظ بعد میں استعمال ہوا ہے، وجعل الظلمات والنور، ایسا کیوں ہوا؟ صراط مستقیم، دین حق، اسلام، اس کو پہلے لانا چاہیے تھا، ہم لوگوں کی عقل کہتی ہے کہ اللہ نے نور کو پیدا کیا، نور سے مراد اسلام، دین حق، صراط مستقیم، سچا راستہ، یہ مراد، اور ظلمتوں کو بھی پیدا کیا، دونوں وہی پیدا کیا، لیکن ظلمتوں کو پہلے استعمال فرمایا ہے، پہلے بیان فرمایا ہے اور نور کو بعد میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اصل ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، یاد رکھیے، دنیا میں نور نہیں ہے، دنیا ظلمتوں کا نام ہے، اللہ نے نور خاص عطا فرما کر، یہ خاص نور، ہدایت کا نور، صراط مستقیم والا نور، اسلام والا نور، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نور، یہ دے کر اس ان تاریکیوں کو چھٹایا ہے، دور کیا ہے، ورنہ اصل اس دنیا کے اندر ظلمتیں ہیں، آپ جیسے ہی کھولے گا ظلمت ہی ظلمت، غلط ہی غلط، برے راستے ہی برے راستے آپ کو ملیں گے، بجوش ایک راستے کے، وہ ایک راستہ ہدایت والا راستہ، اسلام کا راستہ۔ چنانچہ حق تعالی نے پیدا کرنے والے بچے کو فطرت پر پیدا کیا، ہر بچے کو، چاہے یہودی کا ہو، نصرانی کا ہو، مجوسی کا ہو، غیر مسلم کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہر بچے کو ملت پر اور فطرت پر پیدا کیا. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے دین، فطرت ہے اسلام. یہ قدرتی طور پر فطری اور نیچرل انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ واحد کو مانتا ہے. یہ یاد رکھیے آپ سو، ہر بچہ جو بھی پیدا ہوگا اس کی فطرت اور اس کی اندر کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ ظلمتوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اسلام کو ہی پسند کرتا ہے، وہ نور کو ہی پسند کرتا ہے. لیکن وہ نور خاص دب جاتا ہے جب ماحول کے اندر آتا ہے. یہودیوں کے ماحول میں آ گیا تو وہ نور دب گیا، یہودی ہو گیا بچہ. نصرانیوں کے ماحول اور کرسچن کے ماحول میں آ گیا تو وہ نور دب گیا اور کرسچن کا ماحول پیدا ہو گیا، کرسچن ہو گیا. یہ ماحول کی وجہ سے وہ نور دبتا ہے، اس لیے دبتا ہے کہ ظلمتیں زیادہ ہیں اور نور کم ہے. تو اصل دنیا یہ ظلمتوں سے بھری ہوئی ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ میں ظلمتوں میں نہیں ہوں تو جھوٹ ہے، غلط کہتا ہوں، صحیح نہیں. صحیح اور نور والا راستہ صرف وہ ہے اسلام کا راستہ. چنانچہ اسی وجہ کو، اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے جعل الظلمات چما کا لفظ استعمال کیا، اور پہلے لا کر اس طرح اشارہ کیا کہ پوری دنیا بھری ہوئی ہے اصلاً ظلمتوں سے. اب ان ظلمتوں سے بچانے والی چیز وہ ہے خاص نور اللہ کا، وہ ہدایت ہے. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہی شان ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے سینکڑوں حکمتیں ہوتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ علماء نے اس کے پیچھے محنت کر کے اس فرق کو کوشش کر کے نکالنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے. اب یہاں یہ دیکھیے، خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین. اس سے اللہ تعالیٰ کی شان کے اضافے ہوتے ہیں ان نقطوں کو سمجھنے سے. کیوں ایسا اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ کیا پیچھے حکمتیں ہیں؟ اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، اللہ کی بڑائی دلوں میں پیدا ہوتی ہے. دیکھیں اب یہی ہے لفظ ہے، ہم اور آپ ہوتے تو آپ نے اور ہم، آپ اور ہم یہ کہتے ہیں خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، خلق کے معنی پیدا کیا، پیدا کرنے کے لیے یہ فعل ہے، ایک لفظ ہے. آگے دیکھیے، ظلمتوں اور نور کو بھی پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، لیکن وہاں خلق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. دیکھیں وہاں کون سا لفظ آیا؟ جعل الظلمات والنور، ظلمتوں اور نور کو پیدا کیا، لیکن یہاں جعل آیا اور وہاں خلق آیا. معنویت کے اندر یکساں معنی لگ رہے ہیں، پیدا کیا، لیکن فرق ہے دونوں میں. اور اسی فرق کو سامنے رکھنے کے لیے حق تعالیٰ نے دونوں جگہ خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا فرق ہے؟ آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدائش یہ مستقل بذات چیز ہے. مستقل بذات کا مطلب یہ اپنی ذات سے ایک مستقل ظاہر میں نظر آنے والی چیزیں ہیں. آسمان کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے آسمان، ٹھیک ہے، مستقل چیز ہے، ہٹتی ہے اپنی جگہ سے، کبھی ختم ہوتی ہے نہیں. زمین ایک مستقل بذات چیز ہے، اپنی ذات سے مستقل برابر قائم رہنے والی، نظروں میں آنے والی، ہٹنے نہ والی اور ختم نہ ہونے والی چیز ہے. اس کے لیے حق تعالیٰ نے خلق القلب سے مال فرمایا. اور نور اور اجالے اور اندھیریاں یہ مستقل بذات چیز نہیں، یہ عوارض ہیں، ابھی ہیں ابھی نکل سکتی ہیں. اندھیری ہے چھٹ سکتی ہے اور نور آ سکتا ہے، نور ہے نور ختم ہو کر اندھیری پھر پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ ایسی صفتیں اور عوارض ہیں جو مستقل بذات نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں. رات کا وقت ہے اندھیرا آ گیا، دن کا وقت ہے اجالا آ گیا، کبھی دن میں بدلی آ گئی یا موسم بدل گیا تو ایک دم سے اندھیرا پھر پیدا ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ کبھی رہتے ہوئے بھی اندھیرا، رہتے ہوئے بھی اجالا ممکن ہے، اور اجالا رہتے ہوئے بھی اندھیرا ممکن ہے. مستقل بذات چیز نہیں ہے، جیسے آسمان اور زمین، اس کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال سکتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے حق تعالیٰ نے دونوں کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ایک جگہ خلق کا لفظ استعمال فرمایا اور ایک جگہ جعل کا لفظ استعمال. الفاظ بھی جچے تلے ہوتے ہیں حق تعالیٰ کے. ایسے نہیں ہوا کرتے جو چاہے جن کا لفظ استعمال کیا. یہیں سے لوگوں نے ادب سیکھا ہے, یہیں سے لوگوں نے الفاظ کی اونچ نیچ کو سمجھنے کا مزاج پیدا کیا ہے. الفاظ کے اندر نوک و پلک ہوتے ہیں, ہر جگہ ہر لفظ استعمال نہیں کر سکتے جیسے آپ اپنی زبان بولتے ہیں. کوئی دوسرا آ کر, دوسرے غیر زبان بولنے والا آ کر جب کوئی دوسرا لفظ اس جگہ پر استعمال کرتا ہے تو آپ اس کو ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے ہیں, اے کیا بات کر رہے ہیں, جب نہیں معلوم ہے تو کیوں بولتے ہو. تو نوک و پلک بہت زبردست چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو صاف طور پر اللہ تعالی مالک ہیں, خالق ہیں, زبردست قدرت والے ہیں. جب یہ ساری قدرتیں اسی تنہا ذات کے اندر موجود ہیں تو کیا ثابت ہوا, کوئی دوسرا اس کمال میں, اس بنانے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی دو ہوئے, وہ یہ کہ نمبر ایک, تعریف کے قابل اور لائق حق تعالی کی تنہا ذات ہے. چاہے دنیا تعریف کرے یا تعریف نہ کرے, ہر حال میں وہ قابل تعریف ہے. اب اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے صبح شام اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش ہو کر اس کو عزت دیتا ہے, اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے, حق تعالی کی نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کی عزت میں اضافہ ہوگا جو حق تعالی کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھے گا, وہ ہے کامیاب. اور نمبر دو چیز یہ معلوم, دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ ہی تنے تنہا مالک حقیقی ہیں, معبود برحق ہیں, اسی کی عبادت کی جانی چاہیے, دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کرنے کا کوئی حق نہیں. اب آپ کا تنہا کاروبار ہے, مان لیجئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کے تنہا کاروبار کے اندر میں اگر کسی دوسروں کو جوڑ دوں کہ یہ کاروبار صرف فلاں ہی کا نہیں ہے, اس میں دوسرے فلاں فلاں اور بھی پارٹنر ہیں, بتائیے اس کی کیا حالت ہوگی؟ برداشت کرتا ہے کوئی مالک؟ ارے بھائی میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے, آپ دوسروں کے 10 نام اس میں شریک کر رہے ہیں, کوئی برداشت کرے گا؟ آپ برداشت کریں گے؟ جس کی بادشاہت ہے اس بادشاہت میں آپ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں, کیا مطلب؟ کوئی بادشاہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ 2 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا, اس کی گردن اڑا دیتا ہے. بس اسی طریقے سے شرک ہے, یہ شرک اللہ تعالی کے ساتھ ایک طرح کا مقابلہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے اکیلا یہ دنیا آپ نے اکیلی نہیں بنائی, یہ کائنات یا دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں آپ کے بنانے میں دوسرے بھی شریک ہیں, اس لیے آپ اکیلے اللہ نہیں, نعوذ باللہ. اس کی نفی کرائی جا رہی اور اس حقیقت کو سمجھا رہا ہے, واحد اللہ تعالیٰ اکیلے عبادت کے قابل ہیں اور تعریف کے قابل ہیں. حق تعالیٰ یہ حقیقتیں ہم سب کو عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.